बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہم آپ کو حضرت امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی شب شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا. آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب قاسم رضیعی نے. سامن تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شب شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے, وہ ہم پیش کریں گے. اس پروگرام کے سنیے بعد سنیے گا پروگرام اسلام پلس اور دعا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف. ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. سامعین, یہ تھے ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. اس وقت آپ ہمارے نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں. آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahtv.ir. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں. صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا کا ٹیکہ لگانے کی مہم تیز کر دی گئی ہے. اسلام آباد میں ایران کے سفیر نے پاکستان سمیت سبھی پڑوسی ملکوں سے تعلقات کے فروغ اور استحکام کو تہران کی ترجیحات میں قرار دیا ہے. افغانستان کے صدر نے کہا ہے کہ اس ملک کے عوام کو عراق, شام اور لبنان کی اقوام کو اپنے لیے نمونہ عمل بناتے ہوئے دشمن کے مقابلے میں متحد ہو جانا چاہیے. اور مقبوضہ فلسطین میں صہیونی آبادکاروں نے غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کے اشارے پر مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کو ایک بار پھر جارحیت کا نشانہ بنایا ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا کا ٹیکہ لگانے کی مہم تیز کر دی گئی ہے. صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے ہفتے کے روز قومی انسداد کرونا کمیٹی کے اجلاس میں کہا کہ ایرانی عوام کو اب نئے کرونا وائرس کا خطرہ ہے جو دیگر ملکوں سے ایران منتقل ہوا ہے. انہوں نے اسی کے ساتھ کرونا ویکسینیشن میں تیزی اور توسیع کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ روزانہ 500,000 افراد کو کرونا کا ٹیکہ لگانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ طبی وسائل اور صحت عامہ کے دیگر وسائل کی موجودگی اور احتیاطی تدابیر کی پابندی نیز انسداد کرونا کمیٹی کی کاوشوں کے نتیجے میں ملک کے حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ کرونا ویکسین بھی بہت مؤثر واقع ہو رہی ہے اور ویکسینیشن کا عمل تیز ہونے پر مسائل و مشکلات میں مزید کمی آئے گی. صدر مملکت نے کہا کہ تمام تر کوششوں کے باوجود اس وقت ایران کو کرونا کی پانچویں لہر کا سامنا ہے, تاہم یہ لہر ملک گیر نہیں ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. ایران میں یوریشیا کی مصنوعات کی پہلی خصوصی نمائش کا افتتاح کیا گیا. تہران کی مرکزی نمائش گاہ میں منعقدہ یوریشیا کی خصوصی نمائش 13 جولائی تک جاری رہے گی. اس نمائش میں ایران اور بیلاروس سمیت روس کی 30, قرقزستان کی 30, آرمینیا کی 10 سے زیادہ اور کرگزستان کی 10 سے زیادہ کمپنیوں نے اپنی مصنوعات نمائش کے لیے رکھی ہیں. رپورٹ کے مطابق اس نمائش میں جن کمپنیوں نے شرکت کی ہے وہ بینکنگ، فائنانس، ٹیکنالوجی کی منتقلی، مدر فیکٹریوں، گوداموں، بندرگاہوں، جیٹیوں، تیل کی ٹینکیوں، جہاز سازی، اسٹیل اور سیمنٹ کے میدانوں میں فعال ہیں۔ ایران کے ادارہ فروغ تجارت کے سربراہ حمید زاد بوم نے اس نمائش کو یوریشیا اقتصادی فورم کے ساتھ آزاد تجارت کے لیے مذاکرات کو آسان بنانے اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کا بہترین موقع قرار دیا۔ اسلام آباد میں ایران کے سفیر نے پاکستان سمیت سبھی پڑوسی ملکوں سے تعلقات کے فروغ اور استحکام کو تہران کی ترجیحات میں قرار دیا ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے اسلام آباد میں سینئر صحافیوں سے ملاقات میں کہا کہ ایران نہ کسی طرح کا تسلط قبول کرتا ہے اور نہ کسی پر تسلط جماتا ہے۔ سید محمد علی حسینی نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ کو چھوڑ کر ایران نے دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات میں پس و پیش سے کام نہیں لیا ہے اور کسی بھی ملک کو تعلقات کے دائرے سے خارج نہیں کیا ہے۔ اسلام آباد میں ایران کے سفیر نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے حکومت پاکستان کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے مطابق تمام وعدوں پر عمل کیا ہے اور انرجی کے اس عظیم پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے اور اس کا اسٹرکچر بھی تیار ہو چکا ہے۔ سید محمد علی حسینی نے گزشتہ ہفتے تہران میں ہونے والے بین الافغان اجلاس کے سلسلے میں کہا کہ اجلاس مثبت ماحول میں منعقد ہوا اور جس چیز پر تمام فریقوں کا اتفاق ہے وہ جنگ و خونریزی کو روکنے کی ضرورت اور امن منصوبے کو آگے بڑھانے کی کوشش ہے۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کرونا کے 1828 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 912 مریض شفایاب ہوئے جبکہ 35 لقمہ اجل بن گئے۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 971304 ہو چکی ہے جن میں سے 22555 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 912295 افراد نے کرونا کو شکست دی ہے۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد صوبہ پنجاب میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے جبکہ دوسرے نمبر پر سندھ آتا ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد کم ہو رہی ہے لیکن اموات میں اضافے نے ایک بار پھر دہشت پھیلا دی ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد میں کمی کے باوجود اموات میں اضافہ ہو رہا ہے جس سے عوام میں ایک بار پھر دہشت پھیل گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 42766 افراد کرونا میں مبتلا ہوئے اور 1206 افراد انتقال کر گئے۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 3,07,95,716 ہو چکی ہے جن میں سے 407,145 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، 455,033 افراد زیر علاج ہیں اور 2,99,32,548 افراد کرونا کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہندوستان میں آج ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے 4 بڑے میٹرو شہروں دہلی، ممبئی، کولکاتہ اور چنئی میں آج پیٹرول 39 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 32 پیسے فی لیٹر مہنگا ہوا۔ ہندوستان کی مشہور آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق دہلی میں سنیچر کو پیٹرول 100.81 روپے اور ڈیزل 89.88 روپے فی لیٹر فروخت ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق ممبئی میں پیٹرول کی قیمت 106.59 روپے اور ڈیزل کی قیمت 97.46 روپے فی لیٹر رہی۔ سنیچر کو چنئی میں پیٹرول 101.67 روپے اور ڈیزل 94.39 روپے اور کولکاتہ میں پیٹرول 101.01 روپے اور ڈیزل 92.97 روپے فی لیٹر فروخت ہوا۔ افغانستان کے صدر نے کہا ہے کہ اس ملک کے عوام کو عراق، شام اور لبنان کی اقوام کو اپنے لیے نمونہ عمل بناتے ہوئے دشمن کے مقابلے میں متحد ہو جانا چاہیے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغان صدر اشرف غنی نے سنیچر کو خوست کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کرتے ہوئے طالبان کے مقابلے میں عوامی استقامت پر زور دیا۔ اشرف غنی نے کہا کہ افغانستان کی عوام کو لبنان، عراق اور شام کی قوموں کی طرح متحد ہو جانا چاہیے اور ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اشرف غنی نے افغان حکومت کے شکست سے دوچار ہو جانے سے متعلق رپورٹوں کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ خبریں افواہ ہیں، لیکن اگر افغان عوام استقامت کا مظاہرہ نہ کریں گے تو جنگ کا سلسلہ آئندہ نسلوں تک پہنچ جائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ملحقہ سرحدوں پر امن و امان قائم ہے اور وہاں کسی قسم کی بدامنی کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ فارس نیوز کے مطابق ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادہ نے افغانستان سے ملحقہ سرحدوں کی سیکیورٹی کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایران کی سرحدیں مکمل طور پر پرامن ہیں اور کسی قسم کی بدامنی کا وہاں کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ سعید خطیب زادے نے مزید کہا کہ افغانستان کی سرحدوں کے اندر اسلام قلعہ کسٹم ہاؤس اور ابو نصر فراہی میں طالبان کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں کے بعد افغان کارکنوں کی ایک تعداد ایران کی سرحدوں میں داخل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ داخل ہونے والے افراد کے سلسلے میں قوانین و ضوابط، سرحدی معاہدوں اور افغانستان کے ساتھ خیر سگالی اور اچھے تعلقات کے دائرے میں لازمی اقدامات انجام دیے جائیں گے۔ مقبوضہ فلسطین میں صہیونی آبادکاروں نے غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کے اشارے پر مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کو ایک بار پھر جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق صہیونی آبادکاروں نے ہفتے کے روز مسجد الاقصی پر ایک بار پھر حلہ بول دیا۔ ان صہیونیوں نے مسجد الاقصی کے صحن میں داخل ہو کر اسلام مخالف نعرے بھی لگائے، جس کے بعد صہیونی آبادکاروں اور فلسطینیوں میں شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ گزشتہ ہفتے بھی صہیونی انتہا پسند غاصب صہیونی فوجیوں کی حمایت سے غیر قانونی طور پر مسجد الاقصی میں داخل ہو گئے تھے۔ مسجد الاقصی کو ایسی حالت میں جارحیت کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ فلسطین کے مزاحمتی گروہوں نے خبردار کیا ہے کہ ان جارحانہ اقدامات سے پیدا ہونے والی ہر صورتحال کی ذمہ دار خود غاصب صہیونی حکومت اور صہیونی آباد کار ہیں۔ عراقی ممبران پارلیمنٹ نے ایک بار پھر اپنے ملک میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کی مخالفت کرتے ہوئے ان کے جلد سے جلد باہر نکلنے پر زور دیا ہے۔ المعلومہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق عراقی پارلیمنٹ کی سیکیورٹی اور دفاعی کمیشن کے رکن ایوب الربیعی نے کہا ہے کہ امریکی فوجی عراق سے جانا نہیں چاہتے اور انہوں نے اس کا کھل کر اعلان بھی کیا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ کے خارجہ تعلقات کمیشن کے رکن عامر الفائز نے کہا ہے کہ واشنگٹن عراق میں اپنے مفادات کے تناظر میں آگے بڑھ رہا ہے اور اس ملک میں اپنے مطالبات پر عمل درآمد کرنا چاہتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور آپ پیشہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کیسے دکھایا جلوہ اپنا، ایسے دکھایا میرے کملی والے نے جلوہ اپنا، ایسے دکھایا میرے کملی والے نے۔ کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہم ایک بار پھر آپ کو حضرت محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شب شہادت کی مناسبت سے خصوصی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہم نے خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے، تو سماعت فرمائیے ہمارا یہ خصوصی پروگرام۔
عزیز سامعین، فرزند رسول خدا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم اور مریم زہرہ کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارے پروگرام آپ کی معلومات اور معنویت میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں ہی ہم آپ کو فرزند رسول حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے دلی تعزیت و تسلیت پیش کر۔
سامعین، فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر آپ تمام سامعین کی خدمت میں دلی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا کیا حسین ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا کیا حسین ہے، سجدے کی روح کعبے کا قبلہ حسین ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا کیا حسین ہے، جنت کے طالب و یوں ہی جنت نہ پاؤ گے، جنت کے طالب و یوں ہی جنت نہ پاؤ گے، جنت تو اپنی جاں پہ ہے رستا حسین ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا کیا حسین ہے، بیت طلب یزید کو شاید خبر نہیں، بیت طلب یزید کو شاید خبر شیر خدا کی گود کا پالا حسین ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے۔
سامعین، واقعاً کیسا اضطراب زمین کے دامن کو اپنے حصار میں لے رہا ہے، ایسے وقت کہ جب اس کا دل امام معصوم علیہ السلام کی وزار بن رہا ہو، گویا یہ منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں لرز رہے ہیں۔ زمین اگرچہ ایک گوہر گرا اپنے دامن میں لے رہی ہے، لیکن بہت زیادہ غم زدہ ہے۔ اس وقت وہ کتنی شرمسار ہے کہ ابھی اس نے اپنے مہمان کی صرف 25 ہی بہاریں دیکھی تھی۔ وہ تو بہت ہی سخی و جواد تھے اور تقوی و پاکیزگی کی اعلیٰ منزلوں پر فائز تھے، جس کے آثار آپ کے پورے وجود سے نمایاں تھے۔ جی ہاں سامعین، آج فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند دلبند حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی المناک شہادت ہے، لہٰذا آپ کی حیات طیبہ کے کچھ نقوش آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند دلبند حضرت امام محمد تقی علیہ السلام لطف و مہربانی کے امام اور زمین پر خداوند عالم کی نوی حجت ہیں۔ آپ سن 195 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور جب آپ کے والد ماجد کی شہادت ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 8 برس سے زیادہ نہیں تھی، اور آپ کی عمر مبارک 25 برس تھی، اور آپ 17 برس تک منصب امامت پر جلوہ فگن رہے، اور اپنی کمسنی کے باوجود بھی اس زمانے کے علماء اور دانشوروں کو حیرت میں غرق کر دیا تھا۔ آپ سن 220 ہجری قمری میں دولت و ثروت کے نشے میں چور بدترین انسان کے ہاتھوں درجہ شہادت پر فائز ہوئے، اور امامت کی ایک اور شمع ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ آپ کو شہر کاظمین میں آپ کے جد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اب جبکہ آپ کی شہادت کو 1200 برس کا عرصہ گزر گیا ہے، اور آپ کے قاتل کے قبر کا ایک پتھر بلکہ نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا ہے، اور کوئی بھی فرد بشر نہیں ہے جو اس کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھتا، مگر آج بھی کاظمین میں آپ اور آپ کے جد امجد کے روضے اطہر میں اطراف و جوانب سے روزانہ ہزاروں آنے والے زائرین کا ہجوم رہتا ہے، اور لوگ آپ کے روضے اطہر اور طلائی گنبد پر نظریں جمائے اپنی روحانیت و معنویت کو سنوارتے اور آپ کی سیرت طیبہ سے درس لے کر اپنی زندگی اور راہ و روش میں نکھار لاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بناتے ہیں۔
سامعین، ائمہ معصومین علیہم السلام علم و معرفت الہی کا سر چشمہ ہے، اور روشن و منور اور ناقابل زوال چراغ کی طرح اپنے علم کی کرنیں پورے عالم پر بکھیرتے ہیں، اور تمام تشنگان علم و معرفت کو اپنے علوم سے سیراب کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اور دوستی و محبت کے ساتھ رہنے کا بہترین سلیقہ بیان کر رہے ہیں، اور اس نشست و برخاست کے ذریعے جو اچھے یا برے نتائج اور اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے بارے میں متوجہ کر رہے ہیں۔ آپ ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، بے وقوفوں اور لاولیوں کے ساتھ دوستی اور ہم نشینی فساد و تباہی اور اخلاق کے برباد ہونے کا سبب بنتے ہیں، اور عقل مندوں کے ساتھ دوستی اور ہم نشینی اخلاقی کمال کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔
دین مقدس اسلام نے آپس میں دوستی اور رفاقت اور ایک دوسرے سے تعلقات برقرار رکھنے کی بے شمار تاکید کی ہے، اور ایک اچھے دوست کے صفات کو بیان کیا ہے۔ اسلام نصیحت کرتا ہے کہ دیندار انسان سے دوستی کرو، یعنی ان افراد سے جو کہ دینی و اخلاقی اور الہی اقدار کی پابندی کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ خدا کے بتائے ہوئے قوانین اور تعہد پر عمل نہیں کرتے وہ لوگوں سے کیے ہوئے وعدے اور تعہد پر عمل نہیں کر سکتے، اور جو لوگ خداوند عالم کے فرمان کی اطاعت و پابندی نہیں کرتے وہ اپنے دوست کے ساتھ بھی دوستی کی پاسداری نہیں کر سکتے ہیں۔ دیندار انسان کو دیکھنے سے خدا کی یاد آتی ہے، اور ہم ان کے ساتھ ہم نشینی کر کے خداوند عالم کو بہت زیادہ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ افراد جو خالصانہ طور پر اپنے حقیقی محبوب یعنی خداوند عالم اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے رابطہ برقرار رکھتے ہیں وہ خدا سے بہت ہی زیادہ انس رکھتے ہیں، اور یہ اشتیاق و ولولہ ان کے تمام رفتار و گفتار میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ایسے افراد سے دوستی و ہم نشینی نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو معنوی امور کی جانب متوجہ کر دیتی ہے، اس طرح سے کہ انسان ہمیشہ خداوند عالم کے ذکر و یاد میں مشغول رہتا ہے۔ اسی بنا پر وہ شیطان اور شیطانی کاموں سے ہمیشہ دور رہتا ہے۔ اسی بنا پر فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اچھے دوستوں سے میل جول رکھنے اور ان سے دوستی برقرار رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہوئے فرمایا ہے، نیک اور اچھے لوگوں اور دوستوں سے ملاقات اور میل جول دل کی نورانیت اور پاکیزگی اور عقل و درایت کی شکوفائی کا باعث بنتا ہے، اگرچہ مختصر زمانے ہی کے لیے کیوں نہ انجام دیا جائے۔
سامعین، اچھے دوست کی ایک اور اہم ترین اور خوبصورت صفت عقل مند ہونا ہے۔ اسلام کے تربیتی نظام میں عقل مند دوست کی اتنی زیادہ اہمیت و عظمت ہے کہ اسے انسان کی کامیابی و خوشبختی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اگر کسی شخص کا دوست عقل مند ہے تو وہ اپنی زندگی میں بہت بڑی نعمت سے بہرہ مند ہے، اور اسے اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے اور اس بہترین و لائق دوست سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ ایک اچھا اور عقل مند دوست انسان کے سکون و اطمینان اور روحانی سرور کا باعث بنتا ہے، کیونکہ عقل مند انسان کی دوستی کے ذریعے انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ عقل مند دوست انسان کی مشکلات کے موقع پر دوا کے عنوان سے کام آتا ہے اور اجتماعی پریشانیوں کو رفع کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسا دوست زندگی کے حساس اور خطرناک دور میں اپنے دوست کی بڑی سے بڑی خدمت کر سکتا ہے اور اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنے دوست کو قعر مذلت میں گرنے سے بچا کر بدبختی سے نجات دلا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جس انسان کے اندر یہ تین صفات ہوں گے وہ کبھی بھی اپنے کام سے پشیمان نہیں ہوگا۔ ایک، جلد بازی نہ کرنا، دوسرے، مشورہ کرنا، اور تیسرے، جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو خدا پر توکل و بھروسہ رکھنا۔ لہذا عقل مند دوستوں سے مشورہ کرنے سے خود ان کے نظریوں سے انسان بہرہ مند ہوگا اور دوستی میں بھی استحکام اور پائیداری ہوگی، کیونکہ انسان مشورہ کر کے اپنے دوستوں کی اہمیت و عظمت کا قائل ہو جاتا ہے، اور جب انسان کسی کا احترام کرتا ہے تو اس کی محبت اس کے دل میں موجزن ہو جاتی ہے۔
سامعین، انسان کا اجتماعی پہلوؤں کی طرف رجحان اسے محبت و دوستی کی جانب مجذوب کرتا ہے۔ انسان کی روح دوستی کے سائے میں پروان چڑھتی ہے، اور یہ چیز سبب بنتی ہے کہ انسان زندگی کی لذت کو آسانی کے ساتھ محسوس کرے اور غربت و تنہائی کا احساس نہ کرے۔ اس کے علاوہ زندگی میں دوستوں کی نصرت و مدد اور ان کا موعظہ و نصیحت مشکلات میں کمی کا باعث بنتا ہے، اور انسان زیادہ سے زیادہ اپنے اہداف و مقاصد کی تکمیل کی توفیق حاصل کر لیتا ہے، اور یہ چیز انسان کی بہترین پشت پناہ ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ 1000 دوست ایک دشمن کے مقابلے میں کم ہے۔ واقعاً کتنی عمدہ بات ہے، کیونکہ دوستی انسان کی روحانی ضرورت بھی ہے اور اجتماعی ضرورت بھی، اور یہ چیز معاشرے میں ایک دوسرے سے اتحاد و یگانگت کا سبب بھی بنتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اجتماعی رابطوں کو بروئے کار لا کر دوسروں کی مدد کرے اور اپنے دینی بھائیوں اور دوستوں سے ملاقات کرے اور ہمدردی و محبت رکھے، کیونکہ لوگوں سے دوری اختیار کرنا اور معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر رہنے میں بے شمار نقصانات ہیں، جبکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ اسی وجہ سے فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ہے، تین چیزوں سے دوستوں کی محبت حاصل ہوتی ہے، پہلے ملاقات کرنے اور معاملات میں انصاف سے کام لینے سے، دوسرے لوگوں کے ساتھ سختی اور آسانی کے زمانے میں ہمدردی کرنے سے، اور تیسرے قلب سلیم رکھنے سے۔
سامعین، اچھے اور بہترین دوست کے انتخاب سے اس دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی سعادت و کامرانی نصیب ہوتی ہے۔ دوست کا انتخاب انسانی زندگی کی کامیابی میں بہترین کردار ادا کرتا ہے، اور اگر اچھے دوست کے انتخاب میں بے توجہی یا لاپرواہی سے کام لیا جائے تو یہی دوستی انسان کی بدبختی و ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ جس طرح سے کہ ایک اچھا اور صالح دوست انسان کو اس کی زندگی کے اعلیٰ مقاصد تک پہنچانے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے، اسی طرح سے غیر شائستہ دوست انسان کو کامیابی و کامرانی سے کوسوں دور کر دیتا ہے اور اس کی ہلاکت و نابودی کا سبب بنتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام وحی الہی سے الہام لیتے ہوئے فرماتے ہیں، برے انسانوں کی دوستی سے ضرور پرہیز کرو، چونکہ برے دوست برہنہ تلوار کی طرح ہیں جو ظاہری طور پر تو نہایت ہی خوبصورت ہیں لیکن نقصانات سے دوچار کر دیتی ہیں۔ امام علیہ السلام اپنے اس گراں قدر کلام میں اس بات کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان و مومن شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر شائستہ اور غیر صالح افراد کی دوستی سے پرہیز کرے، کیونکہ اس طرح کے افراد سے دوستی اور رفاقت انسان کے اندر برے اخلاق کے بیج بو دیتا ہے جو قساوت قلبی کا سبب بنتا ہے اور ممکن ہے انسان کو قہر و عذاب الہی میں مبتلا کر دے۔
سامعین، ہر کام میں میانہ روی نیک اور اچھی بات ہے، یہاں تک کہ دوستی اور محبت میں بھی میانہ روی رکھنا چاہیے، کیونکہ دوستی اور دشمنی میں افراط و تفریط پشیمانی کا باعث ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو دوست آپس میں ایک دوسرے کے راز سے اس قدر باخبر ہوتے ہیں کہ ایک جان دو قالب بن جاتے ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے ان کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو ایسے نقصانات سے دوچار ہوتے ہیں کہ جس کی تلافی ناممکن ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ دشمنی میں بھی حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہی دشمنی کسی موقع پر دوستی میں تبدیل ہو جائے تو گزشتہ وقت میں انجام دیے جانے والے امور شرمندگی اور پشیمانی کا باعث نہ بن جائیں یا دوبارہ دوستی کا سبب نہ بنے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آخر کلام میں خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اچھے اور برے دوست کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس اخلاقی کمالات تک پہنچ جائیں جو خدا نے ہمارے لیے معین فرمایا ہے۔ خدایا ہمیں آخرت میں اولیاء و صالحین کا ہم نشین قرار دے۔
سامعین، پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
حسین سب سے نمایاں ہے زی وقاروں میں، انہی کی دھوم ہے دنیا کے تاجداروں میں، جواب ان کا نہیں ہے کوئی ہزاروں میں، یہ پھول پھولا ہے قرآن کی بہاروں میں، جہاں میں گلشن خدا کا دین جو سمٹا تو ایک حسین بنا، یہ وہ ہے چاند کے اسلام جس کا حالا ہے، اسی کے نور سے کونین میں اجالا ہے، کوئی مثال نہیں ایسی شان والا ہے، یہ کربلا کا مجاہد بڑا نرالا ہے، سرے برید بھی محوے کلام میں باری ہے، حسین ابن علی کا جہاد جاری ہے، شہید حق نے بتایا ہے بندگی کا راز، پڑھی ہے تیروں کی بارش میں بے مثال نماز، میرے حسین بات پہ ناز، جہاں میں گونج رہی ہے اذان کی آواز، یزید مٹ گیا لمحہ تے ظلم بیت گئے، پکار اٹھا زمانہ
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام اسلام پلس، اس کے بعد سنیے گا دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف۔ ہمیں کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے اور پہلے سماعت فرمائی پروگرام اسلام پلس۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ اردو.sehertv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، دل کی گہرائیوں سے آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اسلام بڑی عظیم نعمت ہے۔ انسان جب اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ خداوند عالم نے یوں تو اتنی نعمتیں نازل کی ہیں، اتنی نعمتیں انسان کو عطا کی ہے، کہ خود کہا کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور ان تمام نعمتوں میں سے جو سب سے عظیم نعمت ہے وہ اسلام ہے، اس لیے کہ یہ وہ نعمت ہے خداوند عالم نے جس کو اپنے قرب تک پہنچنے کے لیے، یعنی جو انسان کا مقصد خلقت ہے اس تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ معین کیا۔ انسان اگر اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، تو پھر اس مقصد تک پہنچ سکتا ہے جس کے لیے خدا نے اس کو خلق کیا ہے۔ تو اسلام بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس کی معرفت کے مختلف ذریعے ہیں۔ ہم نے بھی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے آپ کے لیے اسلام پلس کے نام سے، تاکہ آپ کے سامنے اسلام کے جو حقیقی معارف ہیں وہ پہنچائے جا سکیں، اور جو ہماری زندگی میں مشکلات سامنے آتی ہیں، چاہے وہ اخلاقی ہوں، وہ اعتقادی ہوں، وہ احکام کے حوالے سے ہوں، یا دوسرے زمینے کے حوالے سے، تو ان کا ہم حل نکال سکیں اسلام کے ان بتائے ہوئے راستوں کے ذریعے۔ اس میں جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات ہمارے ماہرین، جو اسلامیات کے ماہرین ہیں اور حوزہ علمی قم کے ماہرین ہیں، وہ آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کے شکر گزار ہیں کہ اسلام پلس کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اسی طرح آپ ہمارے ساتھ رہیے پروگرام کے آخر تک۔ فی الحال اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور دیکھیے، یہ جو ہمارا پروگرام کا حصہ ہے، یہ ہے اخلاق کا حصہ۔ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اور ہمارا اخلاق اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی اخلاقی بیماری کے کسی کے مرتکب ہیں۔ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ایک اخلاقی جرم ہے، ہم اس کو انجام دیتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اخلاقیات کے نزدیک ہوں۔ اسی کے پیش نظر ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے، اور اس میں ہمارے بہت سے سوالات ہیں جو آپ کے ہم تک پہنچے ہیں، اور اس میں ہمارے مہمان جواب دیں گے۔ تو آج جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ہم یہاں پر لے رہے ہیں اخلاق کے حوالے سے، وہ نعیم حیدر صاحب نے سوال کیا ہے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ شرح صدر کسے کہتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اس کا جواب جناب مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ دے رہے ہیں۔ تو مل کر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے، شرح صدر، اس کے معنی یہ ہے کہ شرح یعنی کشادہ، صدر یعنی سینہ کہتے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں شرح صدر کے۔ بعض لوگوں نے کہا شرح صدر سے مراد برداشت کرنے کی طاقت، تحمل کی طاقت، اسے صدر شرح صدر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ بہت ہی عظیم صفت ہے۔ جب جناب موسیٰ کو، جناب موسیٰ پر جب طور پہ وحی نازل ہوئی اور کہا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، تو جناب موسیٰ نے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، خدایا میرے سینے کو کشادہ کر دے، یعنی مجھے اتنی طاقت دے کہ میں مصیبتوں کو برداشت کر سکوں، تحمل کر سکوں، بنی اسرائیل کو، فرعونوں کو، سب کو برداشت کر سکوں، تحمل کر سکوں۔ تو ایک معنی شرح صدر کے تحمل اور برداشت کرنے کے، ایک معنی شرح صدر کے یہ بیان کیے گئے ہیں کہ انسان کے اندر اتنی استعداد ہو، اتنی صلاحیت ہو کہ معرفِ حقہ کو وہ قبول کر سکے، علم کو وہ قبول کر سکے، اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں اس کے تین مرحلے ہیں شرع صدر کے، ایک نور عقل ہے جو ابتدا میں ہوتا ہے، پھر نور علم ہے جو وسط میں ہوتا ہے، پھر نور عرفان ہے جو انتہا میں ہوتا ہے، یعنی پھر معرفِ حقہ انسان کی سمجھ میں آتے ہیں، حقیقت پر سے پردہ اٹھ جاتا ہے، انسان یقین کی منزل کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدایا تو نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، کسی کے لیے ہوا مسخر کر دی، کسی کا عصا معجزہ بن گیا، ہمیں شرع صدر عطا فرما، یعنی ہمارے سینے کو کشادہ کر دے، یعنی ہمارا ہماری روح، ہماری عقل، ہماری روح اتنی وسیع ہو جائے کہ ہر طرح کے معارف اس میں سما سکیں، ہر طرح کا علم اس میں سما سکے۔ پروردگار نے نبی کی دعا قبول کی، علم نشرح لکا صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ اتنا زیادہ کشادہ کیا، اتنا زیادہ کشادہ کیا کہ ہر طرح کا علم، ہر طرح کی معرفت ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سما دی گئی۔ اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔
ناظرین، شرح صدر کے حوالے سے آپ نے جانا کہ شرح صدر کسے کہتے ہیں، بہت اچھا جواب دیا ہے ہمارے مہمان نے، اسی طریقے سے سوال بھی بہت اہم تھا۔ اور یہاں پر جو ہمارے سامنے سوال ہے وہ ہے منظور علی صاحب کا، پاکستان سے ہے۔ ہم منظور علی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو اپنا سوال بھیجا ہے وہ ویڈیو کی صورت میں بھیجا ہے، اور ناظرین ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا۔ ہم دوسرے ناظرین سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی اپنے سوالات ہمیں ویڈیو کی صورت میں بھیجیں، تاکہ آپ کے سوالات خود آپ کی تصویر کے ساتھ اور آپ کی آواز میں ناظرین تک پہنچیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، پہلے یہ سوال دیکھتے ہیں اسکائپ کے ذریعے، منظور علی صاحب نے بھیجا ہے، سوال خود انہی کی زبانی سنیں گے اور اس کے بعد ہمارے مہمان جواب دیں گے۔ اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب سید زیشان حسینی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام منظور علی اور میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق انسانوں کی آزمائش کیسے کی جاتی ہے، ذرا اس بارے میں تفصیل کریں، وضاحت کریں، مہربانی کر کے۔
جی، اس حوالے سے قرآن کی صریح آیت موجود ہے، سورہ بقرہ کے اندر آپ معروف اور مشہور آیت ہے، آپ نے سنا ہوگا علماء کی زبان سے بھی، خداوند متعال فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور بالضرور انسان کی آزمائش کریں گے، انسانوں کی آزمائش کریں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے انسان کے ایسے حالات ایجاد ہوں گے کہ عام انسان اس سے خائف ہوگا، ہم دیکھیں گے یہ شجاع ہے یا نہیں ہے، راہ خدا میں استقامت کرنے والا ہے یا نہیں ہے، اس کا امتحان کریں گے۔ صرف لکلکی زبانی کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، وہ کافی نہیں ہے، امتحان اور آزمائش سے اگر یہ صحیح طریقے سے گزرے گا تو اس کا ایمان جو ہے وہ کامل اور صحیح ہوگا۔ اسی طرح والجوع، بھوک کے ذریعے اس کا امتحان کریں گے، کوئی قحط ٹائپ کی کوئی چیز آئے گی۔ دیکھیں، جب انسان نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے تو ہر کوئی مومن بن سکتا ہے، لیکن مشکلات میں جو ہے صحیح مومن کا پتہ چلتا ہے۔ ونقص من الاموال، اسی طرح اس کے مال کو اس سے چھین کے اس کے اندر نقصان ایجاد کر کے ہم اس کا امتحان کریں گے۔ والانفس والثمرات، اس کے عزیز و اقارب کے موت کے ذریعے، اور اسی طرح پھلوں کے اندر بعض اوقات اس کے باغ ہیں، اس کے جو درخت ہیں، اس کے اندر بیماری ڈال کے ہم امتحان کریں گے کہ آیا وہ اس کے باوجود بھی شکر کرتا ہے یا نہیں، اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے اور خدا نخواستہ خدا کے سامنے گستاخی کرتا ہے۔ اگر ان حالات میں بھی انسان صبر اور شکر بجا لائے تو وہ صحیح مومن ہے۔
جی ناظرین، آپ نے ابھی دیکھا کہ خداوند عالم کس طریقے سے انسانوں کا امتحان لیتا ہے، کس طریقے سے انسانوں کی آزمائش کرتا ہے۔ اب اسی حصے کا یعنی اخلاق کا ہم ایک سوال اور لیں گے، اور یہ سوال ہمیں بھیجا ہے نعیم عباس جعفری صاحب نے ہندوستان سے، وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ فقیروں کے حق میں انفاق کرنے کا فلسفہ کیا ہے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان جناب مولانا زیشان حسینی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی، اس حوالے سے قرآن کے اندر خداوند متعال سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں یوں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، یعنی اے ایمان والو، اس رزق میں سے خرچ کرو، خدا کی راہ میں انفاق کرو جو ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کے اندر نہ انسان کے لیے معنوی تجارت کا کوئی ذریعہ باقی ہے اور نہ ہی کوئی چھٹکارا ہے، نہ کوئی دوستی وہاں پہ کام آئے گی اور نہ ہی کوئی شفاعت ہے بغیر اذن الہی کے۔ تو انفاق جو ہے بہت ہی اس کے حوالے سے تاکید کی گئی ہے قرآن کی بے انتہا آیات کے اندر بھی اور روایات کے اندر بھی. اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان جو غنی ہیں, جو ثروت مند ہیں, ان کے اندر جو محبت دنیا ہے اس کو کم کیا جائے, یعنی اس کا کنٹرول رہے. چونکہ روایات میں ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ, دنیا کی محبت جو ہے ہر برائی کی جڑ ہے. اگر انسان انفاق نہ کرے تو اس کے اندر ہمدردی کا عنصر کم ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے استغنا کے اوپر تکبر میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے اور حب دنیا اس کے اندر بڑھ جاتی ہے. لہٰذا ہمدردی اس کے اندر پیدا کریں اور دنیا کی محبت اس کے اندر کنٹرول میں رہے. خدا نے انفاق کا حکم دیا ہے.
جی ناظرین, تو یہ آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں بھیجئے. فی الحال آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. یہیں پر آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے. غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.